مصر سے کو متحد رہو. اگر جزوی طور پر ذاتی طور پر آپ کے باہر میں اختلاف کیوں نہ ہو, لیکن جب مسجد میں ایمانداری میں خصوصاً عزاداری تیز شہدا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آتے ہیں تو پھر وہ ذاتی ایناد و بغض کو وہاں گھر میں رکھ کر ایمانداری مسجد میں آیا کرو. مقررین سے بھی میں بھی خواہش کرتا ہوں خدا کے لیے ممبر حسینین لوگوں کے جوڑنے کے لیے, لوگوں کو آپس میں ملنے کے لیے ہے, لوگوں کے درمیان اتفاق و اتحاد ڈالنے کے لیے ہے, لوگوں کو اس ممبر حسینی سے محبت کا پیغام دو, لوگوں کو اس ممبر حسینی سے قوت کا پیغام سنا دو, تاکہ جب آپ کے ممبر سے لوگ اٹھیں گے تو وہ یہ احساس نہ کرے کہ یہ اردو زبان ہے, یہ پشتو زبان ہے, یہ سندھی ہے, یہ شمالی علاقہ جات والا ہے, یہ کہاں کا ہے. وہ صرف یہ احساس کر لے کہ ہم سب حسینی ہیں.
اس کیے ہیں، ہم دوبارہ متحد و ایک آواز ہو کر حکومت کو اس معاہدے پر عمل کرنے کے لیے واپس پہنچائیں گے۔ آج ملت جعفریہ نے مفتی مرحوم کے جانے کے بعد جو حالت پیدا ہو گئی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ماتم عالم کرنا پھر اسلام بھولنا لا یسبھا شیء، جب عالم وفات پا جاتا ہے تو اسلام میں اسلام کی تلعی کی دیوار میں ایک ایسی خلا پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتا۔ ایک انسان کی عظمت، ایک انسان کی مقام، اس وقت پتہ انسان کو چلتا ہے کہ جب اس کے جانے کے بعد اس کی کمی محسوس ہو جائے۔ پھر خدا آج ملت جعفریہ میں کس قدر مفتی مرحوم کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ جب تک مفتی مرحوم ملت جعفریہ کے درمیان موجود تھی تو ملک سے ملت جعفریہ سب متفق و متحد تھی، مگر اس کے وفات کے بعد آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملت جعفریہ کون سے حالات سے دوچار ہے، آج ہم کون سا درد سنائی۔ آیا اندرونی یا بیرونی، آیا واقعاً یہ تکلیفات، یہ مصیبات جو ہمیں اندرونی درپیش ہے یا بیرونی طرف سے ہمیں خطرے سے لاحق ہے، ہمیں ان کس کی طرف اشارہ کر لے۔ لیکن آج جب ہم یہاں جمع ہو گئے ہیں، مفتی صاحب کے ساتھ یہ عہد کر رہے ہیں کہ اے قائد مرحوم، ہم اگر چند دن کے لیے کچھ ذاتی اغراض کے خاطر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے، آج کے بعد پھر ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ذاتی اغراض کو بھول کر صرف و صرف ملی اغراض کو مد نظر کر، اسلام و قرآن کے اغراض کو مد نظر کر آگے قدم اٹھائیں گے۔ میں ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ چونکہ یہ محفل مفتی مرحوم کے ساتھ مربوط ہے، مفتی مرحوم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی زندگی مختلف پہلو پر مشتمل ہے۔ مفتی مرحوم بیک وقت خطیب بھی تھے، اہل قلم بھی تھے، اہل زبان بھی تھے، مفتی بھی تھے، لیکن سب سے بڑا تر ایک ملت کے قائد بھی تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقعاً اگر ہم کو سعادت، عزت اور شرافت کی زندگی گزارنا ہے تو ہمیں علماء کا ساتھ دینا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اگر مسلمان کچھ دنوں علماء کے ہمراہی، علماء کی قیادت سے دور ہو کر کسی غرب زدہ، کسی شرق زدہ کی رہنمائی اور قیادت پر انہوں نے اعتماد کیا تو آپ نے دیکھ لیا کہ 20 سال، 30 سال، 50 سال بعد ان کو پچھتانا پڑا کہ ہم نے غلطی کی تھی۔ مگر ملت ترکیہ آج پشیمان نہیں ہے کہ ہم نے کیوں اتاترک کی قیادت قبول کر کے اپنے کو اسلام سے ہم نے دور کر دیا۔ آج ان کو پتہ چلا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، مگر جنہوں نے علماء کے ساتھ دیا، کی دیا، علماء کی قیادت کو قبول کر دی، تو آج ان کو فخر ہے اور آج وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ کاش آج سے 15-20 سال پہلے ہم انہی علماء کے ساتھ دیتے، آج جو عزت کی زندگی ہمیں میسر ہوئی ہے آج سے 20 سال پہلے ہم میسر ہوتی۔ آپ دیکھ رہی ہے کہ وہ قیادت جو علماء پر مشتمل ہے، انہوں نے شرق اور غرب کے کمپیوٹر کا حساب درہم برہم کر دیا۔ بے خدا وہ عالم، وہ رہبر، وہ قائد، وہ نائب امام جب سادہ جملے کہتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو ان کے سادہ جملے امریکہ کا کمپیوٹری نظام درہم برہم کرتا ہے۔ یہ غرب کی طرف سے سازش تھی اور ان کی زبان پر مغرب کا یا مشرق کا فکر جاری ہوتا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ علماء کی سیاست کے ساتھ کیا کر، علماء سیاست نہیں جانتے۔ آج ہم ان کو کہتے ہیں کہ آج علماء نے سیاست مداروں کو حیران کر دیا ہے۔ ایران کی سرزمین پر جب علماء کے ہاتھ میں سیاست آ گئی تو شرق اور غرب آج دونوں متزلزل نظر آ رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کی قیادت نے دنیا کی سیاست میں تبدیلی لائی۔ وہ امریکہ اور روس جو نظریاتی طور پر ایک دوسرے سے آسمان زمین جیسے دور تھے، لیکن آج جب ایرانی علماء نے اسلام کا علم ہاتھ میں اٹھا دیا تو آج ان کی اس پالیسی میں تبدیلی آ گئی۔ وہ لوگ جو آج سے پہلے اپنے کو امپریالزم کا، خاص کر اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن اپنے کو جانتا تھا، آج وہ اسرائیل اور امپریالزم کی گود میں چلا گیا ہے۔ یعنی صدام نہیں تھا کہ جب صدام ملعون نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے بیگن کے ساتھ معاہدے کر دینے پر دستخط کر دیا تو سب سے پہلے یہی صدام تھا جنہوں نے عربوں کے سربراہوں کو بغداد میں دعوت دیا اور عراق مصر کے ساتھ تعلقات قطع کر دیے۔ لیکن آج جب ایرانی میں اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا تو وہی صدام مصر جا کر، اس کا وزیر خارجہ آپ نے کم پر سنا ہوگا، وہاں پر جا کر ان کے ساتھ تعلقات بنا رہی ہے اور خود اسرائیل کی حفاظت کے لیے آج کل وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ یہی انقلابی اسلامی تھا جنہوں نے جو قسمت تھی ان کو ختم کر دیے۔ تو آج اگر ہمیں واقعی عزت کی اور شرافت کی زندگی گزارنی ہے تو قائم تو ہمارا سب کا امام خمینی ہے، اس کے مقابلے میں تو ہم کسی کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی اٹھے گا بھی وہ اپنے کو خوار و ذلیل کرے گا، رسوا و شرمندہ کرے گا، لیکن ہم اور آپ کو سب کو متحد ہو کر امام خمینی کے خط پر جانا چاہیے۔ امام خمینی کا خط کیا ہے؟ امام خمینی کا خط یہ ہے کہ تم اختلافات کو چھوڑ دو، سنیشیا کے اختلافات کو مجالس عمومی میں خصوصی میں مت لاؤ۔ آپ اگر سنی شیخ سے اختلافات کی بات کرتے ہو تو آپ امام خمینی کی رہبری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ امام خمینی اسلام کا دعوے دار ہے، امام خمینی کفر اور استعمار کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آج اگر ہم استعمار یا استعمار کی جو چرچ وضو کی ہو اگر ان کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا شروع کریں تو پھر ہم امام خمینی کے حق پر نہیں ہو سکتے. لذا ہمیں پاکستان میں صحیح معنوں میں امام خمینی کے حق پر چلنا چاہیے. امام خمینی کا حق قرآن کا حق ہے, اسلام کا حق ہے, اتحاد بین المسلمین کا حق ہے, نہ اختلاف کا. جب امام خمینی ہمیں اختلاف بین المسلمین کا اجازت نہیں دیتا تو یقیناً وہ ہمیں اختلاف بین المؤمنین کبھی کبھی اجازت نہیں دیتا. ہمیں آج یہاں پر متفق و متحد ہونا چاہیے. آج اگر ہم متفق و متحد ہو جائیں, آپ کو معلوم ہے یہی حکومت جو اس وقت ہمارے مطالبات ان سے ہمیں لینا ہے, یہ وہی حکومت ہے جنہوں نے ملتان میں یہ کہا تھا کہ ہم نے تو اس زکات نافذ کر دیا ہے, اب ہم دیکھیں گے کہ کون نہیں دے رہا ہے. لیکن جب آپ متفق و متحد ہو گئے, جب آپ ایک آواز ہو گئے, تو کس طرح آپ نے اسی حاکم کو مجبور کر دیا کہ آپ کو اسرو زکات سے متصلا کر دیا. وہ آپ کی اتحاد تھی, وہ آپ کی اتفاق تھی, وہ آپ کا ایمان و جذبہ تھا. آج بھی ہمیں اسی اتفاق و اتحاد, اسی ایمان امیر ولی کی ضرورت ہے. آج جب ہم دیکھے بات کرتے ہیں تو کبھی ہمیں یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ہمیں دو قاضی لینا پڑے گا اور یہ حکومت پر بول جائے گا. ہم اسی ہی کہتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ جب چار قانون جاری کیے ہیں, ایک سیولا, ایک شریعت اسلامی لا, جرگا لا, مارشا لا, تو پھر آپ کو چار آدمی بچانا ہے, چار آدمی کو آپ کو پیسہ دینا ہے. جب آپ ادھر تو آتے رہتے ہو کہ دو آدمی مجھے بچانا پڑے گا, آپ دو آدمیوں کی خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تو اس وقت چار آدمیوں کا آپ کی طرف خرچہ برداشت کر سکتے ہیں. جب چار کا خرچہ آپ برداشت کر سکتے ہیں تو دو کا بھی آپ کے لیے امکان ممکن ہے. اولا ثانیا ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان بنے سے پہلے جج مسلمان بھی ہوتے تھے, غیر مسلمان ہندو بھی ہوتے تھے, لیکن ہندو کے پاس جب کوئی مسلمان مسئلہ لاتا تھا, جھگڑا لاتا تھا, تو وہ محمد اللہ جو اسلامی قوانین اس فکر کے مطابق بنائے گئے تھے اس کے مطابق وہ مطالعہ کر کے فیصلہ کرتا تھا. تو آج بھی اسی طرح ممکن ہے. اگر ایک قاضی شیعہ ہے یا سنی ہے اس کو شیعہ فکر پر بھی عبور حاصل ہونا چاہیے, سنی فکر پر بھی اس کو عبور حاصل ہونا چاہیے. جب مسئلہ آئے گا اگر وہ آدمی شیعہ ہے تو فکر جعفری کے مطابق اس کو سنائے گا, قاضی ایک ہوگا. اگر سنی ہے تو فکر حنفی کے مطابق, اس میں دو قاضی لانا نہیں پڑے گا. اور یہ کوئی اشارہ کاری نہیں ہے بلکہ آج سے 1000 پہلے علماء اسلام کے دور میں, آپ ذرا تحریف اٹھائیے, مرحوم شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ کے دور میں, شیخ مفید کے دور میں, سید مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں یہ قاعدہ تھا کہ ان کو ساری فکر پر عبور حاصل تھا. یہاں تک کہ شیخ طوسی نے ایک کتاب لکھا ہے جس کا نام ہے الخلاف. اس خلاف میں مثلا ایک مسئلے کو اٹھاتا ہے, پھر کہتے ہیں کہ امامیہ یہ کہتے ہیں اور ان کا دلیل یہ ہے, حنفی یہ کہتے ہیں ان کا دلیل یہ ہے, شافعی کہتے ہیں ان کا دلیل یہ ہے, وہاں کا. تو اب اسی طرح ہونا چاہیے جیسا کہ اظہر یونیورسٹی میں مرحوم شمس الدین کے دور میں فکر جعفریہ کو رسمیت دی گئی. وہاں پر آج دوسروں فکروں کے ساتھ ساتھ فکر جعفری بھی پڑھائی جا رہی ہے. تو پاکستان میں بھی اسی طرح الفقہ المقارن جس میں تقریباً 500 فکر ہو چکے ہو ان کو رائج کرنا چاہیے اور جو بھی جب حضرات ہیں جو بھی فیصلے کریں گے اسلام کے مطابق تو ان کو چاہیے کہ پانچوں فکر کا ان کو بتا دیا ہو. تو جب فیصلہ آئے گا اگر شیعہ ہے تو فکر جعفری کے مطابق کرے گا, اگر سنی ہے فکر حنفیہ فکر شافعی کے مطابق, تو اس میں بھی حرج نہیں ہوگا. مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے لیے بہانے ہیں, یہ سب بہانے ہیں, نہ حکومت کے خزانوں میں کوئی کمی ہے نہ جگ حضرات کی کوئی کمی ہے. ہماری شروع کے علماء بھی ہیں, آئندہ جماعت کے علماء بھی ہیں جو بہترین اور احسن طریقے سے یہ فرائض انجام دے سکتے ہیں. مگر چونکہ حکومت کو اگر اس پر عمل کرنا تھا تو پھر جب انہوں نے خود 6 جولائی 1980 کو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا تو اس معاہدے کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے تھا, مگر جب وہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے عزائم اور ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. اب ہمیں بھی جب ہم دیکھیں گے پہلے منطق اور دلیل, اگر منطق اور دلیل کے کام نہیں کرتا تو پھر اس کے بعد ہمیں بھی دوسرا راستہ تلاش کرنا پڑے گا. وہ راستہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کون سا راستہ تلاش کرنا ہے. وہی راستہ جو مرحوم مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے ہمیں دیا ہے, اسی راستے کے مطابق ہمیں اپنے حقوق چھین لینا ہے. جماعت کے خلاف نہیں ہے, وہ خامخواہ اگر یہ کہی پیشیوں کی تحریک ہمارے خلاف ہے تو یہ بے انصافی ہے. ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم صرف اپنے لیے فکر جعفری چاہتے ہیں, نہ سارے مسلمانوں کے لیے. یہاں پر شیعہ و سنی نے دونوں نے مل کر پاکستان کو بنایا اور اسلام کے نام پہ بنایا, نہ کسی خاص مقصد فکر کے لیے. تو آپ شیعوں کو اپنی فکر کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہونی چاہیے اور سنیوں کو اپنی فکر کے مطابق. آپ اگر خامخواہ حکومت ہم پر بھی دوسرا فکر مسلط کرنا چاہتے تو وہ اپنی کانوں سے یہ پمپا نکال دے اور یہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے. ہم وہی لوگ ہیں, وہی افراد ہیں جنہوں نے مفتی مرحوم کے آواز پر لبے کہتے ہوئے اسلام آباد سے کشمیر کا محاصرہ کیا. اگر ضرورت ہوا تو پھر دوبارہ ہم اپنے حقوق چننے کے لیے دوبارہ اسلام آباد آئیں گے. لذا آج شعار روس تحرير بركار ولي مسجود حماري مساجد حماري منبار فرق ماري ترسيحين ان کو جاننا چاہیے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ ملک ہے کہ جو ان بمباروں سے وہ کبھی دبتی نہیں بلکہ ان کو جتنا تم چڑھیں گے اتنا اپنے کو خوف زلیل کریں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہید کا جو بھی کپڑا گر جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر کئی کئی افراد مجاہد اس کی جگہ پر پک جاتے ہیں. آج اگر مفتی مرحوم ہمارے درمیان نہیں ہے تو اس کا مشن ہمارے درمیان ہے. مفتی مرحوم کی کتابیں, مفتی مرحوم کی وہ کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں, وہ شاگرد جو انہوں نے تربیت کی ہے آج ہمارے درمیان موجود ہے. مفتی مرحوم کا مشن ہمارے درمیان موجود ہے. لذا مفتی مرحوم مردہ نہیں ہے بلکہ زندہ ہے. مفتی مرحوم نے خوش مسن عمر میں ذات میں کمزوری میں جگہ جگہ دوری کیے, خود شمعے کی طرح جل گیا مگر محفل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے روشن کر دیا اور منور کر دیا. آج اگر ملت میں آپ یہ جوش ولولہ والا دیکھ رہے ہو یہ سب مفتی مرحوم کی برکات میں سے ہے. اور آپ میں اسی جملے پر اپنے کلام کو ختم کرے گا. ایو القائد المرحوم سلام علیک یوم ولدت ويوم الموت ويوم تبعث حيا والسلام عليكم.